بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. درود پڑھے محمد وآل محمد. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111. حالات حاضرہ ہمارا عنوان ہے اور اس ماہ رمضان کے آخری اشرے اور آخری ہفتے ان آخری شبوں کا بڑا پیغام جب انسان کافی دن اپنے اوپر لگا چکا جو کچھ آپ نے اس مہینے میں حاصل کیا انشاءاللہ یہ حاصل کیا آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں آپ کتنے پرعزم ہیں آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے آپ کتنے حوصلے والے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ 20-25 ماہ رمضان گزرنے پر انسان کو یہ اور خصوصاً جس انسان نے روزے بھی رکھے ہوں اسے اندازہ ہو گیا کہ جتنا وہ اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور سمجھتا ہے وہ اتنا ہے نہیں. اللہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے ماہ رمضان کے 30 دن کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اپنی حقیقت کو پہچانیں, اپنی اصلیت کو پہچانیں. آپ عام دنوں میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں کر ہی نہیں سکتے, ماہ رمضان میں آپ کر گزرتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے, 2-4 گھنٹے سونے کے بعد آپ سحری کے لیے اٹھ جائیں, مسجدیں آباد ہو رہی ہوں, قرآن بھی انشاءاللہ زیر مطالعہ آ جاتا ہے. حرام چیزوں سے ہی نہیں حلال چیزوں سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور کچھ دعاؤں کا ماحول بن جاتا ہے, کچھ شب بیداری کی خواہش اور ایک دین کی طرف رغبت, ایک شریعت کی طرف رغبت, ایک معنویت کی طرف رغبت. اور یہ سب اپنے اختیار سے تو انشاءاللہ ماہ رمضان آپ کے اختیارات کو آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ تم بہت با اختیار ہو, تم ارادہ کرو تو بڑے مشکل کام بھی کر سکتے ہو. اگر تم طے کر لو کہ تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ مہینہ تمہارے عزم, تمہارے حوصلے, تمہارے ارادے مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. اور اگر کوئی انشاءاللہ اس خوبصورت انداز سے اس مہینے سے گزر جائے, رہبر معظم فرماتے ہیں کامیاب ترین لوگ وہ ہیں کہ جو اس مہینے کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ پورا سال یہ مہینہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر کہیں یہ مہینہ پورے سال اثر انداز ہو گیا تو ہم نے حاصل کر لیا, ہم نے اس ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کر لیا. انشاءاللہ آخری چند دن رہ گئے, اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوتاہی رہ گئی ہے, کوتاہی رہ گئی ہے, ابھی تک ہم نے کوئی ایسا مضبوط سجدہ اللہ کے سامنے سر ایسے جھکایا نہیں ہے, ابھی تک اگر ہم نے کوئی استغفار دل سے استغفار نہیں کیا ہے, خدا کے آگے اپنے آپ کو ابھی تک اگر ذلیل نہیں کیا ہے تو بس یہ آخری چند دن رہ گئے ہیں. کیونکہ 2 بڑے کام ہوئے ہوئے ہیں نا, ایک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, 2-3 دن رہ گئے ہیں, 4-5 دن رہ گئے ہیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دوسرے شیطان کو اللہ نے باندھ دیا. یہ 2 کام آخری چند ایام چند دن انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو دن رہ گئے اس سے ہم بھرپور استفادہ کر سکیں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. حالات حاضرہ ہم نے تقریباً اس مہینے بہت ہی احتیاط سے، زیادہ تر اندازہ ہے دوستوں کو کہ بات حالات حاضرہ کو بچا کے رکھا تھا آخری ایام کے لیے، کوشش کی کہ رمضان کی برکتوں پر ہی بات ہوتی رہے، اس کی فضیلتوں پر بات ہوتی رہے، لیکن اب الحمدللہ حالات حاضرہ، یوم القدس، خصوصاً بیت المقدس کی آزادی جو آپ نے منائی، یعنی آزادی کے لیے جو آپ نے کوشش کی اور جو ریلیاں آپ نے نکالیں، اب اس کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم، لیکن کہاں سے شروع کریں؟ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں. میں نے جو خدا کی دی ہوئی توفیق کی بنیاد پر گزشتہ 23-24 دن گفتگو کی ہے آپ دوستوں سے مختلف موضوعات کے عنوان سے، میں اس کے خلاصے کو 2-4-5-10 منٹ میں سمیٹتا ہوں اور اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں، کیونکہ موضوع سے منسوب اور مربوط بات بھی ہے کہ قرآن بڑا موقع ملا انشاءاللہ آپ کو. میری خواہش یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، زیادہ استفادہ کریں. کتاب ثواب کے لیے ہے لیکن ہدف ثواب نہیں ہے، سبب آپ کی ہدایت ہے. قرآن ایک وقت میں صرف رسول اللہ کے قلب پر اترا ہے، جو آپ ماہ رمضان میں کہتے ہیں انزلہ، یا انزلہ انزال ایک ہی بار ہوا ہے، رسول اللہ کے قلب پر ہوا ہے، ماہ رمضان میں ہوا ہے، لیکن تنزیل ہے ہمارے اور آپ کے لیے. قرآن تنزیل ہے. تنزیل کیسے کہتے ہیں؟ ایک ساتھ نہیں اترا ہے، بلکہ حادثات اور واقعات مطالبہ کرتے رہے اور قرآن آتا رہا. حادثات اور واقعات، یعنی ایک ساتھ یوں نہیں ہوا کہ کسی ایک جگہ پر مکمل ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ یہ لیجئے قرآن، ایسا نہیں ہوا، بلکہ تقاضا بنتا گیا، قرآن اترتا گیا، اور اس پر میں کافی دلائل پہلے دے چکا ہوں. لیکن ابھی آپ کو اگر یاد، کیونکہ شیعہ عموماً اس طرح کی باتیں ممبر پہ سنتے رہتے ہیں، تو آپ کو یاد دلانے کے لیے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی، آپ نے ضرور ممبر پہ بات سنی ہوگی کہ چند اصحاب اگر کوئی غلطی کر دیا کرتے تھے، تو پھر وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں ہماری فلاں حرکت کا رسول اللہ کو وحی کے ذریعے پتہ تو نہیں چل گیا. کس بات پر دلیل ہے یہ؟ کہ رسول اللہ کو وحی حادثات اور واقعات کی وجہ سے آتی ہے زیادہ تر. میں نے حضرت عمار یاسر علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے دی ہے کہ قرآن کی باقاعدہ ایک آیت پوری ان کے لیے آئی ہوئی ہے کہ اگر آپ اکراہ کی بنیاد پر، یعنی جبر کی بنیاد پر، اگر آپ مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ کے اور اللہ کے اوپر جو ایمان آپ لائیں اس کو چھپا لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دشمن آپ کے دل سے، جو اطمینان آپ کے دل میں اور ایمان آپ کے دل میں ہے، دشمن اسے تھوڑی نکال سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت آئی ہے. کب آئی؟ جب خود بہت ہی پریشانی کی حالت میں، بتایا میں نے کہ والدہ سمیہ جو شہید ہو گئی ہیں، والد یاسر جو شہید ہو گئے، اور اب عمار قریب ہے جو شہید ہو جائیں گے. اسلام کی پہلی شہیدہ یعنی ان کی والدہ سمیہ، وہ شہید ہو چکی ہیں، والد خود یاسر شہید ہو چکے ہیں. عمار کے لیے آیت آ رہی ہے. یعنی قرآن کی آیات جہاں جہاں ضرورت پڑتی چلی جا رہی ہے، وہاں وہاں پر نازل ہو رہی ہیں، اور یہ ہر آیت تقریباً لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، راستے کھول رہے ہیں، راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں. جیسے فتح مکہ سے پہلے جو فتح مبین کی آپ کو نوید سنائی گئی، یہ موقع کون سا ہے کہ جب آپ صلح حدیبیہ کر رہے ہیں، بظاہر آپ کو بہت بڑی شکست ہو رہی ہے کہ آپ تو آئے تھے 6 ہجری، ہجرت کے 6 سال، آپ تو آئے تھے کہ مکے لے کے جائیں گے اور آج ہم انشاءاللہ حج بجا لائیں گے، عمرہ بجا لائیں گے، اور آپ کو اہل مکہ نے روک لیا حدیبیہ کے مقام پہ اور آپ سے کہا واپس جائیں اس سال تو نہیں, اگلی دفعہ دیکھا جائے گا. اور مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی, اے رسول اللہ یہ کیا ہو گیا, اور ہم تو حج کے لیے آئے تھے اور ہم تو حج کریں گے اور یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, آپ نے صلح کر لی, ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. پھر یہ آیت آتی ہے کہ بھائی فتح مبین کی خوشخبری دے رہے ہیں تم کو, لوگ بھی حیران ہو گئے, شکست کھا کے جا رہے ہیں ہم, شکست کھا کے جا رہے ہیں اور یہ فتح مبین کی خوشخبریاں دے رہے ہیں ہم کو. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ الحمدللہ اس حد تک آپ نہیں دیکھتے جتنا رسول اللہ دیکھ لیتے ہیں, آپ نہیں دیکھ پاتے رسول اللہ دیکھ لیتے ہیں. خدا نے خوشخبری دی ہے بھائی, آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ یہ سب لوگ ابھی ہیرو بن رہے ہیں, ولی ان کی حالت خراب ہوئی تھی جب ان کو پتہ چلا تھا کہ مکے سے لوگ آ رہے ہیں. بہرحال وہ بات بھی رسول اللہ کے لیے کھول دی تھی خدا نے. اور پھر کہا کہ فتح مبین کی آپ کی خوشخبری ہے, فتح مبین یعنی بہت بڑی فتح ملنے والی ہے. یہ آیات جیسے جیسے ضرورت پڑتی چلی جا رہی ہے, آیات نازل ہو رہی ہیں مکے میں مکے کے ماحول کے مطابق, مدینے میں مدینے کے ماحول کے مطابق, آپ کے سامنے ساری باتیں. اور وہ الحمدللہ قرآن مجید ہمارے سامنے آ گیا. اگر صحیح طرح سے استفادہ کیا جائے, قرآن سے انسان صحیح طرح استفادہ کرے, تو یہ مشکل کشا ہے, یہ گرہیں کھولنے والا ہے, گرہ کھولنے والا ہے قرآن. یہ آپ کو حقائق سے قریب کرے گا, یہ پڑھائے گا تو ماضی پڑھیں گے تو آپ ماضی, لیکن مستقبل کے دروازے کھولے گا اگر قرآن سے صحیح استفادہ کیا جائے, کہ جو انسان کے لیے ہدایت ساز کتاب ہے. اور مسلسل اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس قرآن کے ذریعے سے نازل ہو رہی ہیں. خوب اس کو اردو میں پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ خدا نے آپ سے بات کیا کی ہے. اگر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عربی زبان میں آپ پڑھتے رہے, یہ عجیب سی بات ہے. بلکہ کسی نے جملہ کہا ہے اور شاید صحیح کہا ہے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے جسے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے. اور جب ہم نے اس کی تفصیلات اس طرح سے نہیں پڑھی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے موضوعات ابھی ہمارے لیے مبہم ہیں, بہت سارے موضوعات ابھی ہمارے لیے غائب ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مثلاً اگر ہم نے نہیں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ابھی جو ہمارے رسول گزرے یہاں تک مسلسل ایک یقینی طور پہ ایک پیغام ایسا تھا جو سب کو دیا گیا, سارے انبیاء کو دیا گیا کہ یہ تو آپ نے پہنچانا ہے اس انسان تک, اور یہ پہنچایا, سب نے پہنچایا. وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ. یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ نے بھی کہی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی ہے, اور سارے انبیاء کہتے رہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. اچھا مطلب کیا ہے اس کا, ترجمہ کیا ہے؟ آسان سے ترجمہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور اللہ, سوائے خدا کے کوئی اور خدا نہیں ہے, اس کا اقرار کرو اور فلاح پا جاؤ. بالکل سیدھی سی بات ہے, سارے انبیاء یہی کرتے رہے. اچھا یہ حضرت انسان, اس نے کہیں بات نہیں مانی آپ کے سامنے, ہر نبی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے لوگ, حتیٰ کہ عجیب سی بات بھی کہی گئی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جوڑے سوار ہوئے تو انسان سے زیادہ اس میں جانور تھے, اور کسی نے کہا آپ تو پورے چڑیا گھر کو نجات دے کے نکل رہے ہیں. صحیح جملہ ہے یہ کہ آپ نے ایک زو کو نجات دی ہے, ایک زو کو یعنی ایک چڑیا گھر کو نجات دی ہے. انسان کہاں, حتیٰ آپ کا اپنا بیٹا لوت, آپ کی بیگم نہیں آ پائیں ساتھ, مسائل ہی مسائل ہیں. یعنی ہر نبی بیچارہ جو یہ کہتا رہا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ, وہ اپنے ماننے والوں کی محدود تعداد لے کے ہی اس شہر سے نکلنے میں مجبور ہو گیا, اس گاؤں سے نکلنے میں مجبور ہو گیا, اور سب پر عذاب آ گیا. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, یہ قرآن انشاءاللہ ضرور پڑھا ہے, نہیں تو ضرور دیکھیے گا, خصوصاً سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بڑی تفصیل سے انبیاء کا ذکر بھی ہو گیا بھائی, کہ ٹوٹل 26 انبیاء کا ذکر قرآن کے اندر نام لے کے, باقی سب کی طرف اشارے. لیکن یہ کامن تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ, اور رسول اللہ بھی یہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. لیکن اسی موضوع پر اختلاف ہے, یہی ایک جملہ منہ سے نہیں نکلتا ہے. کیوں نہیں نکلتا یہ جملہ منہ سے, کیوں نہیں نکلتا؟ سادی سی تو بات ہے, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ, کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں اقرار نہیں کر پاتے ہو؟ پتہ چلا یہ مسئلہ چھوٹا تھوڑی ہے, اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بات چھوٹی تھوڑی ہے. آپ کہنے چاہ رہے ہیں اس زمانے کے لوگوں سے کہ بھائی آج تک تم جس کی بھی پوجا کرتے رہے، آج تک تم نے جس کو بھی اپنا خدا بنایا، آج تک اس خدا کے علاوہ اگر تمہاری خواہشات بھی تمہاری خدا ہیں، تمہارا نفس تمہارا خدا ہے، خدا نہ خواستہ تمہارے حالات اتنے خراب ہیں کہ تم پر تو تمہارے مالک جن کے یہاں تم جاب کرتے ہو، جن کے پاس تم کام کرتے ہو، وہ سب تمہارے خدا بنے ہوئے ہیں۔ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہو گیا ہوگا، لیکن ہمارے جو باس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھنی ہے، پہلے تم یہ والا کام مکمل کرو گے اس کے بعد نماز پڑھو گے۔ باس نے کہا ہے بھائی نماز کیسے پڑھ لیں؟ اچھا اللہ نے جو کہا ہے، بھائی اللہ کی بات بھی مان لیں گے، لیکن ابھی تو باس کا مسئلہ ہے۔ یعنی خدا اتنے بنائے ہوئے تھے آدم سے لے کے خاتم تک کہ ہر خدا کی مخالفت انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے تو جملہ مشکل ہو گیا، کہو لا الہ الا اللہ اور تفلح، کہو لا الہ الا اللہ اور فلا پا جاؤ، کیسے کہیں؟ نہیں نکل رہا یہ جملہ ہمارے منہ سے، نہیں نکل رہا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہمارے تو بہت سارے معبود ہیں، ہم تو بہت سارے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، سسٹم تو بڑا خراب ہوا ہوا ہے۔ اب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سوائے اللہ کے کسی کی آپ نے عبادت نہیں کرنی، کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی، اللہ کے بعد اجازت ملی ہے آپ کو تو کہا کہ اطیع اللہ واطیع الرسول، آپ کے سامنے اگر اجازت ملی ہے خدا کے بعد تو کہا کہ بس اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور پھر اگر اجازت ملی ہے تو کہا کہ ہوا اولی الامر منکم، اور پھر اس کے بعد جو اولی الامر ہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ملی، تو بھائی ولی فقی کہاں گئے؟ ہم بڑی مشکل سے ولی فقی کو جگہ دیتے ہیں اولی الامر میں کہ بھائی انہیں کی اطاعت کرنی ہے تم نے، بقیہ نہیں کرنی کسی کی اطاعت، بقیہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ مسئلہ مشکل ہے، مشکل ہے، آپ کی زبان میں سمجھائیں، بات پہنچا دی آپ تک، اب مصادیق دینے بس تاکہ یہ مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ اب ہم نے مصادیق پر بات کرنی ہے تاکہ مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ جب خمینی بوتشکن نے دوبارہ سے 1100 سال کے بعد، کم سے کم 1100 سال کے بعد، ایک بار پھر یہ کہا نا کہ بھائی بس بہت ہو گئی بت پرستی، بہت ہو گئی امریکہ کی حکومت تمہارے اوپر، بہت ہو گئی اسرائیل کی حکومت تمہارے اوپر، بہت ہو گیا اس دنیا کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کی حکومت، ختم، اب نہیں ہوگی، اب اللہ کا نظام قائم ہوگا اس دنیا میں، آغاز ایران سے ہوگا اور یہ جھنڈا جب تک پوری دنیا میں لہرا نہیں دیا جاتا سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کو آپ کے دور کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مخالفہ شروع ہو گئی۔ ہم تو عقیدتی مسلمان ہیں، آپ ہم سے عقیدے کے طور پہ کہلوا دیجئے لا الہ الا اللہ ہم راضی ہیں، آپ ہم سے پریکٹیکل کہیں، ہم پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں، کہ آپ ہم سے کہیں کہ بھائی یہ جو تم نے کہا ہے نا اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب تک مسلمان عقیدے کی حد تک رہے، معذرت کے ساتھ اسے عقیدہ کہا جاتا ہے لیکن وہ عقیدہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ جو اصطلاح عقیدہ ہے، اگر وہ یعنی اگر وہ حقیقت میں اپنے مراحل طے کر کے عقیدہ بنا ہے تو وہ بغیر پریکٹیکل کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی انسان علم کے مرحلے میں نہ ہو، ایمان کے مرحلے میں پریکٹیکل ہو جاتا ہے، اور عقیدے کے مرحلے میں تو بہت زیادہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ غلط عقیدہ ہمارے یہاں جو تعارف کروایا گیا ہے، جس بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ایسے ہیں، ہم ایسے ہوتے نہیں ہیں، وہ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، وہ غلط ہوتا ہے، وہ کچھ اور چیز ہے جسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم تو ابھی تک قائل تھے کہ بس ذہنی طور پہ جس چیز کو قبول کر لیا، ذہنی طور پہ جنت جانے کے لیے کافی ہے، یہ پریکٹیکل باتیں کہاں سے آ گئیں، یہ عمل کہاں سے کرنا ہے؟ یعنی آپ نے کہا کہ اللہ کے نظام کا مطلب یہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا مطلب یہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پہلے لا الہ کہنا پڑے گا، پھر تم کہو گے الا اللہ، اور اگر یہ لا الہ تم نے نہیں کہا تو الا اللہ اپنی جگہ بناتا ہی نہیں، بناتا ہی نہیں۔ بڑی واضح خمینی بوتشکن نے کہا دل اللہ نے ایک دیا ہے، اگر اس کے اندر اللہ ہے تو کوئی اور جگہ نہیں لے سکتا، اور اگر اس میں خدا نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو پھر اللہ اس میں جگہ نہیں لے سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر خدا اس دل میں، کوئی اور جگہ نہیں لے سکتا، اور اگر اس دل میں اللہ کے علاوہ کچھ ہے تو پھر اللہ جگہ نہیں لے سکتا۔ آپ کو لا الہ پہلے کہنا پڑے گا، الا اللہ بعد میں کہنا پڑے گا، یہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، اگر خالی جملہ زبان کی حد تک ادا کرنے کا مسئلہ تھا اور جنت مل جانی تھی، سارے انبیاء کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، انبیاء کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فالوورز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو خالی جملہ ہی تو کہنا ہے یار، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی امامت کا اقرار ہی تو کرنا ہے ذہن میں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہی تو کرنا ہے ذہن میں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی نبوت کا اعلان یا اقرار ہی تو کرنا ہے ذہن میں، معاد و قیامت کو ماننا ہے ذہن میں۔ اگر یہ خالی ذہنی، اپنی ذہنی کیپیسٹی کے لیے، بس اپنے ذہن کے اندر جگہ بنانے کے لیے سارے کام کرنے تھے، تو پھر انبیاء کی فالوئنگ اتنی کم کیوں ہے؟ پھر اہل بیت علیہ السلام کی فالوئنگ اس سے زیادہ کم ہے، اس سے زیادہ کم ہے، جتنے انبیاء کو ملے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں پہنچتے پہنچتے اور کم ہو گئے۔ اور جب بات نویں امام، دسویں امام، گیارہویں امام تک پہنچتی ہے تو اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں بھائی، اور جب بارہویں امام کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اپنے ہی مشکوک ہو جاتے ہیں کہ آیا پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ 5 سال کا بچہ جو نماز پڑھا رہا ہے، آیا یہ امام باہر کے لوگ نہیں، اپنے ہی لوگ، اندر مسئلہ بن گیا، یہ 5 سال کا بچہ نماز پڑھا رہا ہے، یہ 9 سال کے بچے نے آ کے 8ویں امام کا جنازہ پڑھا دیا ہے۔ 8-9 سال کا بچہ تھا نا امام کی، امام جواد علیہ السلام اس وقت 8-9 سال کی عمر میں تھے، آپس میں اختلاف پھیل گیا، جعفر قذاب جیسے لوگ وجود میں آ گئے، جو رشتے دار ہیں، سگے چچے ہیں، جعفر قذاب سگے چچے ہیں بھائی امام زمانہ کے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں میں نماز پڑھاؤں گا، کھڑے ہو گئے آگے نماز پڑھانے کے لیے، پھر بیچ سے ان کو ہٹایا گیا کہ وہ آ گئے۔ پھر 5 سال کی عمر میں جب امام نے نماز پڑھائی، خوب فالوئنگ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے فالوئنگ کم؟ اگر خالی ہماری ذہن میں جو نظریات ہیں اور اس جنت جانے کے لیے کافی ہیں اور اس میں پریکٹیکل کیونکہ بات نہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ سر مسئلہ یہ غلط ہے، غلط تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ ہے ہی پریکٹیکل موضوع، لا الہ الا اللہ پریکٹیکل ہے۔ اتنا مشکل تھا نا یہ زبان سے نکلنا، کیا بتائیں آپ کو، بہت مشکل تھا، نکل ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ بتوں کو ہم نے، سارے بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بتوں کے پیچھے پھر ایک پورا کلچر ہے، وہ ہمارے اوپر سرپرستی کرتا ہے، پھر ہم نے ہر آستین میں اپنا بت رکھا ہوا ہے، ہر خاندان کا اپنا ایک بت موجود ہے، ہم نے تو بڑے بڑے عہد کیے ہوئے، کسی سے ہم نے پیسہ لیا ہوا ہے، سرمایہ، پتہ ہے آپ کو یہودی اس زمانے میں سرمایہ بانٹتے تھے، اور جب بانٹتے تھے تو وہ اپنے پروگرام، اپنے پروگرام یعنی اپنی مرضی سے آپ سے کام لیتے تھے اور آپ کام کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر اکثر لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کے مقروض تھے۔ کب پتہ چلا؟ اس وقت پتہ چلا کہ جب انہوں نے خیانت کی جنگ خندق میں، انہوں نے خیانت کی جنگ خندق میں، یہودیوں نے خیانت کی، 3 قبیلے تھے مدینہ کے اندر، تینوں نے خیانت کی، بہرحال خیانت پکڑی گئی، ہم نے جنگ خندق کو جیت لیا۔ جب جنگ جیت لی گئی، خیانت پکڑی گئی، رسول اللہ نے پوچھا ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، ایک صحابی جو سب سے زیادہ سینئر تھے ان سے کہا کہ آپ بتائیے ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ ان کی سزا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو خیانت کرتا ہے اس قتل، اور اس کے علاوہ کیا ہے، ختم، قتل کریں سب کو، انہوں نے غداری کی ہے، غدار قتل ہے۔ کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ نے مدینے میں جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لاکھ میں نہیں کہتا لیکن ہزاروں میں تعداد، ان میں کھڑے ہو کے رسول اللہ نے کہا کہ کیونکہ یہ 3 قبیلوں کی سزا قتل ہے، ان کی خواتین کو چھوڑ دیں گے اور ایک قبیلہ جس کے مردوں کو جانے دیں گے، بقیہ 2 قبیلوں کو قتل کرنا ہے۔ اب وہ قبیلے تھے 2-4-5 آدمی نہیں تھے، یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی بسم اللہ، کون آتا ہے ان کو قتل کرنے کے لیے، آپ یقین کریں گے کہ ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا، پورے مدینے میں ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا، جیسے عمر ابن عبدود بلا رہا تھا کوئی کھڑا نہیں ہوا، جیسے مرحب سے لڑنا تھا کوئی کھڑا نہیں ہوا، یہودیوں سے لڑنے کے لیے ایک بھی آدمی آگے نہیں آیا، لڑنا نہیں تھا، قتل کا حکم ہو گیا تھا، انہوں نے تلواریں تھوڑی اٹھائی ہوئی تھیں۔ مولا کائنات نے کہا میں ہی کروں گا، حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے کہا ہاں بھائی تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کسی میں جرات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بقیہ سارے کے سارے ڈرپوک تو ہیں ہی، مقروض بھی ہیں، انہوں نے سب نے یہودیوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے جملہ کہا ہے، اگر میں آپ کو اپنی زبان میں اور آج کے زمانے میں سمجھاؤں نا بھائی، کہ یہ ساری حکومتیں جو ہیں اسرائیل خلاف قیام کیوں نہیں کرتی، تو میں کہوں گا یہ IMF اور یہ ورلڈ بینک، یہ سارے مقروض ہیں، سارے حکمران یورپین ہوں چاہے عرب دنیا ہو، ایشینز ہوں چاہے افریقن ہوں، یہ سارے کے سارے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مقروض لوگ ہیں، ان کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کے خلاف بات کریں؟ صرف علی کھڑا ہوگا، بس صرف علی، وہ کہے گا ہاں بھائی میں لڑتا ہوں، باقی کسی میں ضرورت نہیں ہے. سعودی عربیہ آہستہ آہستہ دوستی، عرب امارات آہستہ آہستہ دوستی، آہستہ آہستہ مناجے کہ اب کھل گئے ہیں، پہلے سے ترکی پہلے دوستی کیے بیٹھے ہیں ترکی، میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، یورپ امریکنز بیشتر افریقنز تو پہلے ہی جھکے ہوئے ہیں، حتیٰ لاطینی امریکہ پہلے ہی جھکا ہوا ہے، آسٹریلیا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، عرب دنیا کے اکثر ملک پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں. پتہ ہے آپ کو مصر کے بعد جو ہے وہ الجزائر، تیونس، مغرب اور قطر، یہ سارے پہلے قبول کیے بیٹھے تھے. یہ چار پانچ لوگ تھے جنہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، ترکی نے اتار دیا تھا وہ نقاب، باقی تین چار نے پہنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سب آہستہ 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 آہستہ، کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت ہے یہودیوں کے خلاف قیام کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولا کائنات کھڑے ہوئے، مولا کائنات نے کہا میں کروں گا، دو گڑھے کھودے، دو گڑھے کھودے رائٹ اور لیفٹ، کہا آؤ ایک ہی کر کے آتے رہو، گردنیں اڑاتے رہے. یہودیوں کی گردنیں اڑ رہی ہیں، ایک میں دھڑ گرتا تھا ایک میں سر گرتا تھا، ایک میں دھڑ گرتا تھا ایک میں سر گرتا تھا، مولا کائنات، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب. اگلا جملہ اور سخت تھا، محمد الرسول اللہ، یا اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد الرسول ہمارے منہ سے نکلے؟ بہت سخت ہے، لوگ یہاں پر محمد الرسول اللہ نہیں نکال سکے، اٹک گیا، اٹک گیا بھائی. اکثر لوگوں نے، آپ ہی نے سنا ممبروں کے اوپر، اکثر اس زمانے کے لوگوں نے پوچھا کرتے تھے جب کوئی حکم آتا تھا کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا وہی آئی ہے؟ ایک مرتبہ نہیں ہوا یہ واقعہ، چھٹی ہجری سے لے کر اور گیارہ ہجری تک رسول اللہ کی رحلت کے پانچ سال، اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے نا یہ واقعہ، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا وہی آئی ہے؟ رسول اللہ کو مشکوک بنا رہے تھے، رسول خدا کی ذات کو مشکوک بنا رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی سے بھی سارے کام، بہت سارے کام کرتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں وہی آئی ہے؟ رسول اللہ خدا کہتے ہیں بابو میں نے کب اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے؟ پھر قرآن نے تائید کی وما ینتقو عن الہوا، یہ جو آیت اتری وما ینتقو عن الہوا، کہ بھائی اپنی خواہشات کی طرف سے نہیں بولتے، جو کچھ ہوتا ہے وہی ہے، وہی اترتی ہے تو یہ بولتے ہیں، ورنہ یہ مت کہو، رسول اللہ پہ الزام مت لگاؤ. مشکل ہو گیا محمد رسول اللہ کہنا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ذہن کی حد تک، عقیدہ رکھنے کی حد تک تھا، وہی غلط معنی میں عقیدہ، اگر اس تک تھا تو یار سب لوگوں کو کہہ دینا چاہیے تھا محمد رسول اللہ کیا مسئلہ ہے. اور ہوا بھی، آپ نے دیکھا کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو یہ ابو سفیان اور ان کا پورا گروپ آہستہ آہستہ اس نے کہا کہ ہم تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جو ہیں وہ یہ جو مسئلہ ہے ہم تیار ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایمان تو لائے نہیں تھے، محمد رسول اللہ نہیں اترا، نہیں اترا، اٹک گیا. اور پھر ان کی اولادوں میں آپ نے دیکھ بھی لیا کیسے انہوں نے رسول اور آل رسول کے خلاف کام شروع کیا، بہت مشکل تھا. جب یہ دو تشہد کے، یہ دو لازمی، جب کلمے کے یہ دو لازمی اجزاء نہیں ہوئے، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، بھائی تو پھر علی ولی اللہ تو بہت مشکل تھا، یہ پریکٹیکل تو بہت مشکل تھا. کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت سخت جملہ ہے، یہ اس پہ نہیں بھاگے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، نہیں نہیں اس پہ نہیں بھاگے، یہ اس سے پہلے والے جملے بھاگ گئے تھے. پہلے والا جملہ تھا الستو اولاکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ رسول اللہ تھے نا بیچارے، کہا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے. قرآن کی آیت ہے کیا رسول اولا بالمؤمنین علی انفسہم، جو قرآن کی آیت ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تم سے زیادہ تم پر اختیار نہیں رکھتا؟ کہا ہاں بالکل رکھتے ہیں. جب کہا نا کہ لستو اولاکم من انفسکم، اس اولا سے مولا بنایا کہ بس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہاں پر بہت مشکل ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو اور بھی سخت ہو گیا، پہلے لا الہ الا اللہ، سارے بتوں کو، ساری خواہشات کو، سارے بنے بنائے پروگرامز ختم ہو جائیں گے، پھر آپ نے کہا محمد رسول اللہ، یعنی اب تو ہمیں ان کی پیروی کرنی پڑے گی، خالی اللہ تک بات ٹھیک ہے، حسبنا اللہ کتاب اللہ کہہ کے ہم تو نکل جائیں گے، حسبنا کتاب اللہ کہہ کے ہم تو نکل جائیں گے. لیکن یہاں مسئلہ پھنس گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، قرآن کی آیت بڑی مضبوط آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اے رسول اللہ آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، میری اطاعت کرو. اے رسول آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کی اطاعت ثابت اس وقت ہوتی ہے کہ جب تم رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی محبت ثابت اس وقت ہوتی ہے کہ جب تم رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم نہیں کر رہے رسول اللہ کی اطاعت، قرآن نے واضح طور پہ کہا نہیں کرو گے. اب یہاں پر پیچیدگیاں شروع ہو گئیں. میرا خیال ہے میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نے اتنا پریکٹیکل موضوع ہے کہ یہ ابتدائے اسلام میں لوگوں کی بالکل صحیح سمجھ میں آیا ہوا تھا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ بہت مشکل بات ہے، علی ابن اللہ تو بہت ہی مشکل بات ہے، یہ دو ہی موضوعات بہت خراب ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کو ان دو، اگر انشاءاللہ صحیح مسلمان ہے اور وہ یہ دو باتیں کہہ دیتا ہے تو اسے ہم اس زمانے میں ایک پریکٹیکل مسلمان کہا کرتے تھے، اگر وہ منافق نہیں ہو تو. منافق کی بات نہیں کر رہا میں، اصل مسلمان کی بات کر رہا ہوں. جب وہ یہ دو جملے کہہ دیا کرتا تھا نا، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، تو پھر وہ مطیع محض ہوتا تھا، بس اطاعت گزار ہوتا تھا، بس اور کوئی چیز نہیں. اب جو اللہ کہے گا، جو رسول اللہ کہیں گے، بس وہ کرنا ہے، ختم. اپنی کوئی رائے نہیں ہے، نہیں ہے. سلمان فارسی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، مقداد آپ کی کوئی رائے نہیں ہے، جتنے بڑے لوگ ہیں، ابو ذر آپ کی کوئی رائے نہیں ہے، آپ صرف وہی ہیں جو اللہ نے کہا، جو ان کے رسول نے کہا ہے، بس اب ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے. یہ بہت مشکل امر ہے، بہت مشکل کام. کیوں؟ ثبوت دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ آسان ہوتا تو فالوئنگ کم کیوں ہے سارے انبیاء کی، رسول اللہ کی، اور اس کے بعد پھر آئمہ شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھ لیا لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اس کا مطلب بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. اگر یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی جو ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان زمانوں میں سمجھائیں، آئیے موجودہ حالات کی طرف. سر، اب جب خمینی بت شکن نے کہا نا لا الہ الا اللہ، وہی بات تھی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کہی تھی، لیکن صرف ایک چڑیا گھر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. یہ وہی بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی. ابراہیم ان مظلوم لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی فالوئنگ سب سے کم رہی ہے، جبکہ اس قدر بڑا معجزہ ہوا تھا کہ آگ کے اندر گرے اور سالم باہر نکل آئے. ہم تو سمجھ رہے ہیں جب اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے تو دیکھنے والوں نے تو کہا ہوگا بس سجدے میں گر پڑو گے، ابراہیم کا خدا ٹھیک ہے، ابراہیم بھی ٹھیک ہے، اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے. آج سمجھ رہے ہوں گے جب فرعون کے جادوگروں کی ساری رسیاں، عصا جو موسیٰ کا اژدہا تھا، وہی جو ہاتھ میں ایک عصا تھا، وہ کھا گیا، یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوگا کہ جیسے جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ایسے ہی وہ جو قبطی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ماننے والے فرعون کے، اور جو بنی اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب تو سب موسیٰ پر ایمان لے آئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ بس موسیٰ کافی ہے، بہت بڑا معجزہ دکھا دیا ہے آپ نے، اس سے بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، وہ جو لا علاج ان کا علاج کر رہے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، پیدائشی آنکھیں دے رہے ہیں، آپ نے سمجھا ہوگا واہ سارے یہودی، کیونکہ زیادہ تر تبلیغات کا کام یہودیوں پر چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسائیت نیا مذہب نہیں تھا، یہ تو بعد میں یہودیوں نے بنا دیا. خوب، اب یہ لوگ تو سارے کے سارے سرنڈر ہو گئے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا بڑا معجزہ دکھایا ہے، ختم ہو گئے بات. سر، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. جو ہمیں بظاہر لگتا ہے نا کہ اگر ہم دلوں میں قبول کر لیں، ذہنوں میں قبول کر لیں، ہم نے بہت کچھ کر لیا، کچھ نہیں. جو پریکٹیکل موضوع نے بہت مشکل کام، یہ پریکٹیکل دین پریکٹیکل ہے. اہل بیت علیہم السلام سے زیادہ کوئی پریکٹیکل شخصیت ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ. خالی مزاروں میں بیٹھ کے اگر جنت میں جا سکتے ہوتے، خالی مزاروں پر بیٹھ کے ہم جنت میں جا سکتے ہوتے، تو پھر سید سجاد، سید سجاد انہیں تو پھر کربلا میں رہنا چاہیے تھا. آپ کربلا چھوڑ کے 34 سال مدینے میں، آپ کے والد کربلا میں، سارا شیعہ تڑپتا ہے کربلا جانے کے لیے، اور اس سے زیادہ تڑپ یہ ہے کہ وہیں رہ جائیں، واپس ہی نہ آئیں. ادھر آپ واپس مرکز آ گئے مدینے، اور 34 سال آپ کی حیات ہے. 5 امام مدینے، 6 امام مدینے، 7 امام مدینے میں تھے نکالے گئے، 8 امام پھر مدینے، 9 امام پھر مدینے نکالے گئے، 10 امام پھر مدینے، 11 امام بیچارے نہیں آ پائے اور ان کو سامرہ میں رکھا گیا. لیکن یہ سب شخصیات پلٹ پلٹ کے مدینے، پلٹ پلٹ کے مکہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین بہت ہی پریکٹیکل ہے. ان شخصیات نے تو جتنی حیات ان کو ملی ہے، اس طرح سے اس اسلام کے لیے کوششیں کی ہیں، اس لا الہ الا اللہ کے لیے کوششیں کی ہیں، محمد رسول اللہ کے لیے کوششیں کی ہیں، اس قدر کوششیں کی ہیں کہ جب ان کو شہادت ملتی تھی اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے تو ایک لمحہ، بڑی بات ہے لمحے کے بھی لمحات، کوئی بھی چیز ضائع نہیں کی ہے، ایک لمحہ بھی ہم نے ضائع نہیں کیا ہے، ان کے منہ سے نکلتا ہے فستو ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مجھ سے زیادہ پریکٹیکل کوئی تھا؟ حالت یہ عجیب، رسول اللہ آ رہے ہیں مولا کائناتی گھر پہ اور کہا کہ علی کچھ کھانے کو ہے؟ ان کا اتفاق ہے کچھ بھی نہیں ہے، کہا تھوڑا سا رکیے گا. علی باہر گئے، خاتون کو دیکھا ایک باغ کے اندر ڈول نکال کے پانی اور سیراب کر رہی ہیں اپنے جانوروں کو، مشکل کام تھا. علی نے پوچھا کہ میں کر لوں یہ کام؟ کہا دیکھو اجرت میں زیادہ نہیں دے سکوں گی، اتنا. کہا اوکے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا بھی مل جائے کافی ہے. اور وہ فوراً کام شروع کر دیا، اتنا ہو گیا کہ کچھ غذا خرید لیں گے، اتنا پیسہ جمع ہو گیا. اور لے کر آئے فوراً کھجوریں، فوراً روٹی کے دہائیے کی، اور پہنچ گیا رسول اللہ کے پاس، کہیے لیجیے بسم اللہ کھائیے. آپ لوگ اس طرح کی شخصیت کا تصور کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ، مولا کائنات کی باتیں کر رہا ہوں، اور ایک دم ذرا اپنے زمانے میں آ جائیے. یا جتنا بڑا مذہبی رہنما ہوتا چلا جائے، جتنا زیادہ مذہبی لیڈر ہوتا چلا جائے، آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں اس کا ڈرائیور پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہی نہیں کھاتا، پتہ نہیں اس کے محافظوں کو بھی کھانا ملتا یا نہیں ملتا، پڑوسیوں کو تو چھوڑ دیں، لیکن یہ خود اپنی حالت کیا ہے؟ مذہبی لیڈرشپ کیسی ہوتی جا رہی ہے؟ سر یہ لا الہ الا اللہ بہت مشکل کام ہے، صرف اللہ کی اطاعت یہ بہت مشکل کام ہے. مخالفت ہوگی خمینی کی، نہیں سمجھ میں آئے گا لوگوں کو خمینی، سینکڑوں دل دھڑکتے تھے خمینی کے لیے، سینکڑوں دل، نہیں غلط کہہ رہا ہوں، کروڑوں دل، ہزاروں بات لاکھوں کی نہیں ہے، کیونکہ 1 کروڑ لوگوں نے تو امام کی تشییع جنازہ کی ہے، جو ایران میں تھے، تشییع جنازہ میں کروڑ لوگ شامل ہوئے. لیکن اگر آپ وہ باہر قوم جو محبت کرتی تھی خمینی سے، وہ خود کروڑوں میں تھی، کروڑوں لوگ جس خمینی کے لیے جن کے دل تڑپتے تھے، آپ اس کی زندگی اٹھا کے تو دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے بھائی یہ کیا شخصیات ہیں. کیونکہ یہ جو لا الہ الا اللہ کے منہ سے نکل گیا ہے نا، جس پر یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اس کے بڑے سخت تقاضے ہیں. جو محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ بڑا سخت تقاضا ہے، اور جس نے علی ولی اللہ کہہ دیا، بہت سخت تقاضا ہے بھائی. کہیں تمہارے علاقے میں یتیم ایسے تو نہیں ہے، یتیم ہو اور تم پیٹ بھر کے کھانے کھا رہے ہو، بچوں کی فیس نہ دی جا رہی ہو تم اپنے بچوں کی فیسیں دے رہے ہو، لوگوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، آپ کے بچوں نے عید کے کپڑے بنا لیے ہیں. علی ولی اللہ کہا ہے آپ نے، اور روئے بھی آپ بہت شب شہادت جب آپ کو پتہ چلا کہ ایسی ضرب لگی ہے کہ جس کے پاس صرف اور صرف دودھ علاج ہے، اور سارے یتیم بچے دودھ لے کے پہنچ گئے ملک کائنات کے لیے. پھر آپ کو پتہ چلا علی نے اتنے بچے پالے ہوئے تھے، اتنی فیملیز کو پالا ہوا تھا، ایسی تو نہیں سخت روٹیاں رکھی ہوئی تھیں. سر یہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یا علی ولی اللہ، بہت سخت. اور وہ ان کو معلوم ہے بہت سخت ہے. آخری امام 2-3 باتیں انہوں نے کہی ہیں، پوچھا کہ دیکھو ذرا ان کی دوستی اس طرح کی ہو گئی، کسی نے کہا آ جائیے امام، آپ آ جائیے. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کی آپس میں دوستیاں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور اپنی ضرورت کے پیسے نکال لے اور وہ مومن پریشان بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا ایسا ایک بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسا ایک بھی نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی ٹائم لگے گا، ابھی ہمیں نہ بلاؤ، ابھی ہمیں نہ بلاؤ بھائی، ہمیں جس طرح کے لوگ چاہیے ابھی نہیں بن رہے. وہ یہ جو جب خمینی بوشکن نے پریکٹیکل باتیں شروع کی نا، یہ بہت عجیب تھی. تشیع جھٹکا لگا، اہل سننا دنیا کو تو لگتا ہی لگتا، یہودی اور عیسائی کیا ہوا، امریکہ اسرائیل کو چھوڑیں، شیعت کو جھٹکا لگا ہے کہ آپ نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں، اور امریکہ مرد آباد اور امام بارگاہ کے اندر اور مسجد کے اندر اسرائیل مرد آباد کی باتیں، اور یہ اس طرح سے دشمن کو للکارنا. سمجھانا پڑ گیا کہ بھائی یا تو اس فکر کو قبول کر لو، نہیں کرتے تو اس قرآن کو پھر ان مقدس جگہوں سے باہر لے جاؤ، اس قرآن کو اس مقدس جگہوں سے باہر لے جاؤ، کیونکہ سب سے زیادہ مرد آباد تو اس قرآن نے کیا ہے. مشکل ہے نا اترنا، ہم نے پڑھا کہاں ہے، مشکل ہے ہمارے لیے سمجھنا، ہم نے توجہ دی کہاں ان چیزوں پہ، ہم تو موسیٰ، ابراہیم، نوح، بعد میں عیسیٰ، پھر رسول اللہ، یہ ساری واقعات ہم نے اس لیے یاد کیے ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو نیند نہ آ رہی ہو تو لوری کے طور پر سناتے ہیں، یوسف کا واقعہ سنا رہے ہیں بیٹھ کے. سر اس قرآن میں اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ قرآن پریکٹیکل کتاب ہے، ساری تاریخ اس لیے بیان کرتی ہے کہ آپ مستقبل کے مسائل حل کریں. یہ کتاب کسی خاص دور زمانے کے لیے نہیں ہے. اگر اتنا زیادہ اس واقعات کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنا واقعات کا ذکر ہو رہا ہے. اب جب خمینی بت شکن نے کہا تو ہمیں جھٹکا لگا، ہمیں جھٹکا لگا ہے، معذرت کے ساتھ مجھے دوبارہ سے، کیونکہ بہت سارے نئے چہرے بیٹھے ہیں، پرانے بھی ہیں، ریپیٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ نئے چہرے بہت ہیں اس لیے مجبور ہوں کہ دوبارہ سے جسے میں صحیح سمجھتا ہوں اس فکر کو بیان کروں کہ خمینی بت شکن نے کہا، آغاز یہاں سے کیا، انہوں نے کہا بھائی اسرائیل کے اوپر پانی ڈالو ایک ایک بالٹی مسلمان مل کے تاکہ یہ بہہ جائے. عجیب، یہ کون سی طاقت ہے بھائی خمینی، یہ کون سا لا الہ الا اللہ کہہ کے آیا ہے بھائی کہ جو اسرائیل کو کہہ رہا ہے پانی سے ہی بہا دو. اسرائیل کو بہت برا لگا اس پر نہیں کہ میں بہہ جاؤں گا، اس پر کہ اسلحے کے بجائے مجھے کہہ رہے ہیں پانی ڈال دو. وہ سمجھ رہا ہے میں تو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوں، میرے لیے تو میزائل بناؤ، میرے لیے تو فوجی تیار کرو، میرے لیے تو اسلحے وجود میں لاؤ. امام نے کہا پانی کی بالٹیاں ڈالو اسرائیل کے اوپر، یہ ہے لا الہ الا اللہ. آج اگر پہلے یقین نہیں آتا تھا جب حسن نصر اللہ، سید حسن نصر اللہ نے فرمایا تھا واللہ ان اسرائیل اوہن من بیت عنکبوت، عربی کے لفظ ہوں گا کہ واللہ خدا کی قسم ان اسرائیل، یقیناً اسرائیل اوہن کمزور ہے، من بیت عنکبوت یہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ کمزور ہے اسرائیل. سید حسن نصر اللہ رحمہ نے فرمایا 25 سال رہ گئے تمہارے پاس، 25 سال اسرائیل نامی کوئی دنیا میں وجود نہیں ہوگا، 25 سال اس کے بعد نہیں ہو. ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم نے تو بھائی محمد رسول اللہ بھی کہا ہے، علی نور اللہ بھی کہا ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ جو ہمارے ولی فقیر نے کہہ دیا ہونا ہی ہونا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ہو. اثرات آپ کے زمانے میں شروع ہو گئے ہیں. خوب آپ کے رہبر فرماتے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ جوانوں نے نماز پڑھنی ہے بیت المقدس کے اندر، تیاری کریں، بڑی بات ہے پڑھنی ہے، کیونکہ کچھ عجیب سے لوگ پیدا ہو گئے نا. کل پوری رات، کل کی گزشتہ پوری رات، جمعہ تھا نا، جمعے کی رات آخری جمعہ تھا، عبادات کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جمع تھے بیت المقدس اور خصوصاً مسجد اقصیٰ کے اندر عبادات کے لیے. بہت ہی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے نا مسجد اقصیٰ کے اندر، آخری شب جمعہ اور آخری رات بہت زیادہ لوگ جمع تھے، اور اسرائیل نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا. کل رات سینکڑوں شہید کر دیے، شہید تو نہیں ہوئے، سینکڑوں زخمی کر دیے، 200 سے زیادہ لوگ زخمی کر دیے، ہر طرح سے ربڑ کی گولیاں مار رہے تھے، اور اتنی بربریت کی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بس ختم، اب تو یہ جرت نہیں کریں گے ایک مہینہ بھی مسجد اقصیٰ میں قدم رکھیں. اور آپ یقین کیجئے آج نماز فجر پر جتنی تعداد رات میں تھی اس سے 2 گنا تعداد آج نماز فجر میں تھی وہاں پہ. یہ قوم کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ یہ کون ہے یہ یمنی بھائی؟ یہ کون ہے یمنی؟ ہم نے سنا تھا اور بھول بھی گئے تھے کہ امام کی جو 2 بڑے لشکر ہیں، ایک خراسانی ایک یمنی ہیں. خراسانی تو تیار ہو گئے، یمنی انشاءاللہ مرائل میں ہیں، یہ ہم سنا کرتے تھے. لیکن جب یمنی تیار ہوا ہے تو ہم حیران ہو گئے کہ بھائی یہ کون یمنی ہے؟ یہ سعودی عربیہ 40 ملکوں کا اتحاد بنا کے پاکستانی کمانڈر اس کی سالار کے طور پہ لائے اور پوری دنیا کے فوجی بھرتی کرے بڑے مہنگے، $3,000 پہ بھرتی ہوئی ہے. یعنی جتنے بھی بیچارے آئے ہوئے افریقن جیپوٹی کے لوگ اور خصوصاً ہمارے سوڈان کے لوگ، یہ بیچارے جتنے بھی مسلمان آئے ہوئے، $3,000 چلیں خدا کا شکر ان کا بھلا ہو رہا ہے، کوشش کریں پیسے ہی پہنچتے رہیں، یہ خود جنازے نہ پہنچیں گے، لیکن بار جنازے بھی پہنچ رہے ہیں. کس کس کے جنازے پہنچ رہے ہیں آپ حیران ہوں گے؟ امریکنز کے جنازے پہنچ رہے ہیں. ارے امریکی کیا کر رہا ہے؟ سر امریکی بھی آیا ہوا ہے، مشاور کے طور پہ آیا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ مغرب کو بچانا ہی بچانا ہے. اس مغرب کو ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا سب سے یمن کا سب سے قیمتی علاقہ، تقریباً ہارٹ، تقریباً مغرب کی حیثیت یمن کے دل کی حیثیت سے ہے. دل پیٹرول یہ دیتا ہے، پانی یہ دیتا ہے، بہت بڑی یہاں سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں پورے یمن کی طرف، اتنی بڑی جگہ تھی یہ مغرب. اب وہ مغرب کو کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے وہاں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. امریکی جنازے جا رہے ہیں, برطانیہ کے جنازے جا رہے ہیں, سعودی اور سوڈانی اور عرب امارات کے تو جائی جا رہے ہیں. اتحاد ہو گیا ہے دوبارہ سے یمن کے اندر, اہل سنت جو شافعی مذہب کے لوگ تھے اور حوثی کہ جو چار امامی ہیں ان کا اتحاد ہو گیا ہے اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ دوبارہ اپنے ہاتھ میں, اور انہوں نے ڈرون بنا لیا ہے. اچھا ڈرون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ انفارمیشنز لینے کے لیے, اوپر سے تصویریں کھینچنے کے لیے, لیکن انہوں نے ڈرون بنایا جو جا کے میزائل گرا رہا ہے. وہ ڈرون خود جا کے خودکش ہو جاتا ہے اور جا کے میزائل گرا دیتا ہے, اور ایکوریسی ہے, عجیب بات ہے ایکوریسی. ڈرون کے لیے ایکوریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن پکی پکی ہو. اس کا مطلب یمنیوں کے پاس سعودی عربیہ کے ایک ایک علاقے کی پوری پوری انفارمیشن ہے. سر یہ یمن اصل یمن کا مسلمان عرب مسلمان اصل عرب ہے, بقیہ سب مستعرب ہیں. مستعرب یعنی عربی ہے نہیں سعودی عربی ہے نہیں مصری عربی ہے نہیں فلسطینی بھی عربی ہے نہیں, یہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں مستعرب, یعنی عرب بنے ہیں, لیکن جو اصلی عرب ہے وہ یمنی ہے, وہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور ان کے اس استقامت نے ثابت کیا ہے, یہ وہ استقامت ہے جو رسول اللہ کے ابتدائی زمانے میں نظر آتی تھی کہ جب رسول اللہ نے 80 جنگیں لڑی ہیں, 80 جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ نے مکے کی 10 سالہ زندگی میں, مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں, 13 سال مکے میں رہے کوئی جنگ نہیں ہوئی, جب ہجرت کر کے یہاں پر آئے جنگ شروع ہوئی. 10 سال میں 80 جنگیں, 10 سال میں 80 جنگیں رسول اللہ نے لڑی ہیں. آپ جائیں گے پیچھے تو پتہ چلے گا اکثر لوگ یمنی ہیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قیام کیا تھا, جن کی وجہ سے رسول اللہ الحمدللہ مضبوط تھے, اور یہ مولا کائنات کا کیا ہوا کمال تھا. بہرحال اب یمن ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, آہستہ آہستہ شام ان کے ہاتھوں سے نکل گیا, ایک ادلب نامی علاقہ رہ گیا ہے نا, آخری مراحل انشاءاللہ آخری مارکہ ادلب کا, بہت جلدی دیکھیں گے. اگر منافقت نہ ہوئی ہوگی تو جو شام اس نے ترکی نے کی ہے, رجب طیب اردگان نے جو منافقت کی ہے, اگر یہ منافقت نہ ہوتی یقینی طور پہ ادلب بھی ہم لے چکے ہوتے, لیکن اس نے مسلسل جا کے رشیا کے پاؤں پکڑ لیے, پوٹن کے پاؤں پکڑ لیے کہ اس علاقے میں ابھی نہیں, اس علاقے میں ابھی نہیں. اور بہانہ کیا تھا کہ اس کے اندر تو ہم نے کم سے کم ہزاروں النصرہ فرنٹ اور داعشی اور فلاں فلاں محفوظ کیے ہوئے, اگر آپ نے یہاں پر بھی حملہ کروا دیا, ایرانیوں نے اور بشار نے حملہ کیا یا حزب اللہ نے حملہ کیا, تو ادلب خالی ہوگا, ادلب سے لوگ بھاگیں گے اپنی فیملیوں سمیت. جب یہ بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے, کیونکہ ابھی تک سارے شام کے جتنے منافق تھے وہ سب جمع کیے گئے ادلب میں. اگر ادلب کے اندر بھی منافقت لاکھوں لوگ, جب یہ بھانگیں گے کہاں جائیں گے, تو پتہ سب ترکی جائیں گے, کیونکہ ترکی نے سپورٹ کیا ہے. ترکی موڈ میں یہ ہے کہ میں ذرا جگہ بنا لوں, کوئی جگہ بناتا ہوں پھر لے کے جاتا ہوں. اچھا مثلا کہاں پہ جگہ بن رہی ہے, کہاں کہ بہت تیزی سے کام چل رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ عرب لوگوں کو ہم عراق میں شفٹ کریں. اچھا یعنی عراق میں تمہاری ساتھ, ہاں عراق کے کردستان کے اندر ہم ایک آزاد ملک بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, ہماری مذاکرات چل بھی رہے ہیں, فوجی بھی ہم نے اتار دی ہیں, عراق بھی راضی ہو گیا ہے, امریکہ بھی تقریبا, عراق سے مراد یہ کہ کردستان کا عراقی حکومت جو آزاد حکومت بنی ہوئی ہے, نہ کہ عراق کی مرکزی حکومت, ان کو بھی راضی کر لیا ہے, امریکہ نے پریشر ڈال دیا ہے, ان کو ہم زیادہ تر وہاں شفٹ کر لیں گے. اچھا اور بقیہ جو غیر عرب ہیں ہم ان کو افغانستان لے کے جائیں گے. یہ جو آپ افغانستان کا سن رہے ہیں نا, امریکی فوجیں جا رہی ہیں, یہ جو آپ کو الجھایا ہوا ہے امریکی فوجیں جا رہی ہیں, طالبان دوبارہ حکومت بنا لے گی اور فلاں ہو جائے گا یہ جائے گا, وہ بھائی اصل میں سارا علاقہ طالبان کو نہیں دینا انہوں نے, ان کو پتہ ہے طالبان تو ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے, ابھی تو داعش ان کے لوگ ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ صوبہ درخشاں سے شروع ہوا ہے, صوبہ درخشان سے شروع ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کابل تک لے کر آ رہے ہیں, سرد علاقوں سے لے گرم علاقوں تک, کس کو, داعشیوں کو, جو ان کو, یعنی ترکی آہستہ آہستہ علاقے اور جگہ بنا رہا ہے. اور پھر جو کٹر لڑنے والا داعشی تھا اس کو اور القاعدہ کو پہنچا دیا انہوں نے مارب یعنی یمن. اس طرح سے ادلب کے اندر تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم الجھے ہوئے تو بہت ساری جگہوں پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ریزسٹنس پاور الجھی ہوئی ہیں. مراد یہ ہے کہ جو مزاحمتی تحریکیں تھیں, یمن میں قیام ہو گیا ہے الحمدللہ, مصر میں قیام کی حالت میں ہیں, ہم بہت جلدی آپ نتائج دیکھیں گے, لیبیا کے اندر بھی کام شروع ہوا ہوا ہے, بہت جلدی آپ نتائج دیکھیں گے, لیکن جہاں کام نتیجہ مل گیا ہے آپ کو, اس میں لبنان ہے نتیجہ مل گیا ہے, اس میں شام ہے نتیجہ مل گیا ہے, اس میں یمن ہے نتیجہ آپ کو مل گیا ہے, اور الحمدللہ اس میں افغانستان بھی کسی حد تک نتیجہ مل گیا ہے. اگر آپ آج کی خبر کو دیکھ کے جس میں 25 سے 30 کے قریب یا 40 کے قریب ہماری طالبات شہید ہوئی ہیں, اسکول کے اوپر جو انہوں نے خودکش حملے کیے یا راکٹ پھینکے, ابھی تک دونوں متضاد باتیں, کچھ کہہ رہے ہیں خودکش شامل ہوئے, کچھ کہتے ہیں نہیں راکٹس پھینکے, بہرحال سید و شہدا نامی اسکول کے اوپر, وہ کیوں ہے, کیونکہ وہ اس لیے ہے کہ اب ان کو پریشانی لگ گئی ہے کہ جو شام کے اندر تیار ہوئے فاطمیون پاکستان کے جمع زینبیون جمع تیار ہوئے, ادھر وہ لبنان کے فلاں تیار ہوئے، ادھر جو ہے وہ حیدریون عراق کے تیار ہوئے، ادھر وہ نبویون جو ہیں وہ اہل سنت دنیا تیار ہوئی ہے، علویون جو ہیں وہ اذربائیجان کے الحمدللہ تیار ہوئے۔ اب یہ ساری ریزنس پاور اپنے ملک کو آہستہ آہستہ مضبوط کرنے پر، اپنے ملک کو، یہ وہ بات ہے جو امپورٹنٹ سمجھیے گا۔ لگتا ایسا ہے کہ جیسے ایران اپنی فوجیں بنا رہا ہے، ایران کو اپنی فوجیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایران کی اپنی مضبوطی کی بات ہے تو وہ آپ نے دیکھ لی ہے، وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ اندر بہت اچھی کیفیت نہیں ہے حکومت کی، حکومتیں ابھی تک رہبر کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں جس طرح ساتھ دینا چاہیے۔ رہبر معظم ہی لے کے چل رہے ہیں حکومتوں کو، چاہے وہ رفسنجانی صاحب کی تھی، بعد میں خاتمی کی تھی، اس کے بعد احمد نژاد کی تھی، پھر یہ روحانی کی، اور اب آئندہ مجھے نہیں پتا کس کی ہے کہ دو مہینے بعد الیکشن ہے۔ لیکن رہبر معظم کی بصیرت یہ ہے کہ ان کو لے کے چل رہے ہیں، ان کا بس چلتا تو انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا ہوتا، بیچ دیا ہوتا ابھی تک، اگر حکومت کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا۔ لیکن الحمدللہ ڈپینڈ ان پہ نہیں کر رہا، ڈپینڈ جو ہے وہ رہبر معظم کی پالیسیز کے اوپر کر رہا ہے، کہ جو خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تک عزت کے ساتھ ایران آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر جگہ پر مسائل ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پر ریزسٹنس پاور، لیکن جوانوں جو بات آپ کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ مسائل ہوتے رہے ہیں، نہ ایران تھا، نہ انقلاب تھا، نہ خمینی تھے، نہ ہم تھے، کوئی بھی نہیں تھا، ہم مضبوط ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ دنیا میں کیا کرتے رہتے ہیں۔ بھائی انہوں نے پوری سعودی عربیہ جو حجاز کہلاتا تھا، وہاں کی لوکل گورنمنٹ کو ختم کر کے، حکومت کو ختم کر کے، قبائلی نظام کو ختم کر کے، آل سعود کو مسلط کر دیا اور ایک پورا علاقہ سعودی عرب ہو گیا۔ یہ ہو گیا، پہلے بھی ہوا ہے، اگر آج وہ یمن کو یا شام کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کرتے رہے ہیں وہ۔ انہوں نے پورے دنیا سے یہودی جمع کر کے اسرائیل بنا دیا، فلسطین کے اوپر، فلسطین کے پڑوس میں نہیں، فلسطین کے اوپر اسرائیل بنا دیا، دنیا دیکھتی رہ گئی۔ 1948 کچھ نہیں کر سکے آپ۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ ختم کر دی 1923-1926، پوری خلافت عثمانیہ لپیٹ دی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ سوڈان کے دو ٹکڑے کر دیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کیا ہم نے کچھ۔ اسی طرح سے پوری اسلامی دنیا کو تقسیم کر دیا، پوری اسلامی دنیا کو تقسیم کر دیا، لبنان کے اوپر عیسائیوں کو مسلط کر دیا۔ یعنی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران کے انقلاب کے بعد سے یہ سارے مسائل شروع ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے، یہ مسائل کنٹینیوسلی 300 سال سے ہیں، یعنی جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے۔ بسم اللہ، جا کے صنعتی انقلاب کے بعد سے دنیا کو دیکھنا شروع کریں نا آپ، آپ صنعتی انقلاب کے بعد سے، یعنی 250 سال کے بعد سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں یہ کنٹینیوسلی ہو ہی رہی ہیں، ابھی آپ کو پتہ چلنے لگ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان سازشوں کو ناکام بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب ایک قوم پیدا ہو گئی جنہوں نے کہا کہ بس بھائی بس، جو کرتے رہے تم اپنی مرضی سے اب نہیں کر سکتے، اسرائیل جو چاہتا تھا کرتا رہا، نہیں کر سکتا۔ اسرائیل نے 1948 میں اسرائیل بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر 72 تک، 76 کی جنگ میں اور 72 اور 65، تین چار جنگوں میں اس نے آہستہ آہستہ اردن سے مغربی کنارہ لے لیا، پڑوس تھا اس کا، اس نے لبنان سے جنوبی لبنان لے لیا، مصر سے صحرا سینا لے لیا، اور شام سے جولان کی پہاڑیاں لے لیں۔ یہ سب ہو چکا تھا اسرائیل بننے کے بعد سے لے کر، اور وہ سعودی عربیہ آپ کے سامنے جنت الوقی گرا دیا، اور آپ کے سامنے سوڈان کے دو ٹکڑے کر دیے، آپ کے سامنے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ یہ میں بڑی بڑی مثالیں دے رہا ہوں۔ اگر میں شروع کروں یورپ کے لیے، اگر میں شروع کروں جو رشیا نے ریاستوں پہ قبضہ کیا تھا اپنے انقلاب کے بعد، یعنی 1918 میں اگر سوشلسٹ انقلاب آیا ہے، کمیونسٹ انقلاب آیا ہے، اس کے بعد سے اس نے پوری اسلامی دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ یہی آذربائیجان کہ جہاں کی 90% شیعہ آبادی ہے، 90% شیعہ آبادی ہے، آج نہیں ہوئی ہے، بہت پہلے سے ہے، سہلہ سال سے ہے۔ انہیں ماتم کرنا نہیں آتا، آذربائیجان کے شیعوں کو ماتم کرنا نہیں آتا، ماتم۔ اگر آپ ان کا ماتم دیکھیں گے، ہاتھ نہیں پڑتے ان کے سینوں کے اوپر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ماتم کسے کہتے ہیں۔ یعنی رشیا نے، روس نے جب مسلط ہوا تو لوگوں سے ان کا اسلام ہی چھین لیا تھا، پریکٹیکل لوگ ختم ہو گئے تھے، اسلام نامی چیزیں ختم ہو گئی تھیں، ترکی بھی یہی کر رہا تھا۔ یہ ساری دنیا پہلے سے ایسی تھی۔ اگر آپ کے زمانے میں یہ پتہ چلنا آپ کو شروع ہوا ہے تو اس لیے کہ اب آپ کے پاس انفارمیشن کے صحیح ذرائع موجود ہیں۔ اب ایک انقلاب آ چکا ہے، اب دنیا کے اندر ایک بیداری ہے، ریزسٹنس پاورز وجود میں آ چکی ہیں، رہبر معظم اس کی قیادت کر رہے ہیں، رہبر نے بڑے کھل کے الحمدللہ اس قص کی تقریر کو اگر آپ دیکھیں، خوشخبریاں مسلسل دس سال سے دے رہے ہیں رہبر، ہمیں 10 سال سے دے رہے ہیں، لیکن یہ 22 منٹ کی تقریر اگر آپ اس کا ترجمہ غور سے بیٹھ کے سنیں، انہوں نے پھر آپ کو خوشخبریاں دی ہیں کہ بھائی ریزسٹنس پاور آ گئی ہے, فلسطینیوں تھوڑی سی ہمت اور بس, تم تو اپنا فلسطین اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے تھے. تمہارے یہاں تو یاسر عرفات منافقت کر چکا تھا, یاسر عرفات جو لیڈر تھا پی ایل او کا الفتح, منافقت کر چکا تھا. تم تو پلیٹ میں رکھ کے اسرائیل کو پورا فلسطین دے چکے تھے, تم نے تو قبول کر لیا تھا. یہ تو لبنان نے تمہیں حوصلہ دیا, اور پھر ایسا ایسا اہل سنت دنیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ چار امامی دنیا, اور ہم ایسا ایسا دیکھ رہے ہیں کہ وینزویلا کے یعنی وینزویلا کے رہنے والے عیسائی آپ کی بات مان رہے ہیں, اور کہاں نائجیریا کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر, نائجیریا کی بات تو آپ کو پتہ چل گئی ہے, باقی افریقی دنیا کا آپ کو پتہ نہیں ہے. جو ان شاء اللہ ایسا ایسا خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ تشیع نے کیا کیا ہے. 40 سال خمینی انفجار نور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ انفجار نور ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اب ایک روشنی کا دھماکہ ہوا ہے جس میں آپ کی آنکھیں کھل گئیں, روشنی آ گئی نا, اب آپ کی آنکھیں کھل گئیں اور آپ کو پتہ چلا کہ یار دنیا تو الحمدللہ بڑے مسائل کا شکار تھی, لیکن اب عوام امپاور ہو رہی ہے. یہ جو عوام امپاور ہے نا, اصل ایشو یہ ہے جو برا لگتا ہے امریکہ کو, جو برا لگتا ہے اسرائیل کو. خوب, آخری بات کہ پھر فوکس سارا بیت المقدس اور اسرائیل کی طرف کیوں ہے, آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کیونکہ اب آپ کے درمیان جو بھی نئی تحریر میں نے دیکھی ہے, فتنہ تو آئے گا, جیسے ہی آپ کو کوئی کامیابی ملے گی فتنہ. اچھا, اس کو بھی سمجھ لیں کہ پہلے تشیعوں کے لیے یا عالم اسلام کے لیے کافر مشرک زیادہ تر باہر کا دشمن ہوتا تھا کہ جو آپ سے لڑتا تھا. آپ کبھی امریکہ سے لڑ لیں, کبھی اسرائیل سے لڑ لیں, کبھی فلاں سے لڑ لیں اس پورے 40 سال کے اندر, اور وہ پھر کبھی صدام کو تیار کرتے تھے, کبھی داعش کو تیار کرتے تھے, کبھی طالبان کو تیار کرتے تھے, یعنی عجیب عجیب پاکستان میں وہابیت. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو طاقتیں تھیں نا, اب یہ کمزور پڑ گئی ہیں, کمزور پڑ گئی ہیں. مطمئن ہو جائیے, امریکہ کی وہ حالت تھوڑی ہے. پہلے امریکہ جو چاہتا تھا کرتا تھا, آج وہ امریکہ ایران کی منت سماجت کر رہا ہے, صرف پاؤں نہیں پکڑا اس نے, منت سماجت کر رہا ہے کسی طرح سے واپس آ جاؤ نیوکلیئر ڈیل میں. اور امریکہ کے ایران کہتا ہے کہ بھائی نیوکلیئر ڈیل میں نہیں آئیں گے جب تک کہ تم ساری ہم پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ نہ اٹھا لو, پھر ہم سوچیں گے. رہبر موسم نے کہا ہے, بہرحال خطرہ رہتا ہے ہمیں روحانی سے کہ کہیں یہ انڈر گراؤنڈ کوئی معاہدہ نہ کر لے. لیکن اس وقت رہبر کی پاور آپ دیکھیے کہ امریکہ جیسے سپر پاور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی 30-40 سال پہلے, کہ جو میں آج بات کر رہا ہوں نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکہ کو یا رشیا کو کوئی کہے گا اس طرح سے. بہرحال ساری طاقتیں کمزور پڑ گئی ہیں. اب کام جو ہے نا وہ نفاق کا ہے, اب کام جو ہے وہ نفاق کا ہے, اب منافق کو لانا ہے. جب رسول اللہ کے مقابلے میں تمام طاقتیں کمزور پڑ گئیں نا, اور ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی ہم باہر سے کچھ نہیں کر سکتے, رسول اللہ نے تو قیصر اور کسرا کو اکھاڑ دیا, اس زمانے کا امریکہ اور روس, اس زمانے کا امریکہ اور روس یعنی قیصر اور کسرا. رہبر امام رسول اللہ نے قیصر اور کسرا کو اکھاڑ دیا, کیا بچا ہے بھائی؟ کا نفاق کا دڑھا دڑھا مسلمان کرو لوگوں کو, اور مسلمان اسلام میں نفاق لاؤ. بالکل یہی مرحلہ شروع ہوا ہے تشیعوں کے اندر, نفاق. اور اس نفاق کی میں نے ایک آدھ عبارت یعنی ایک آدھ گفتگو, درود پڑھے محمد والے لوگوں میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ ہی بول گیا, کوشش تو کی جلدی جلدی بولوں اور ٹائم اپنا زیادہ نہ لوں, لیکن آگا کا ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے تو بس میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. اب آپ نفاق کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. نفاق کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تشیع کو کمزور کرنے کے لیے جب ان کے سارے حربے, جیسے رسول اللہ کو کمزور کرنے کے لیے ان کے سارے بیرونی حربے ناکام ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اندر ہی رکھنا ڈال دو, اندر ہی نفاق, تشیع میں نفاق شروع ہو گیا. اور میں نے ایک دو بتایا آپ کو کہ آرٹیکلس دیکھ بھی لیے جنہوں نے تشیع کے اندر شروع کیا ہے. یہ بیت المقدس کی طرف کیوں؟ یہ سارا کا سارا اسرائیل, وہ تو ناصبی ہیں فلسطینی, اس طرف کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو تو جو ہے نا وہ جنت البقیع والے موضوع پر مظاہرے ہونے چاہیے تھے, آپ نے اس کے لیے کوئی عالمی دن قرار کیوں نہیں دیا؟ یعنی آہستہ آہستہ آپ کو پھر لا کے پھنسائیں گے مشکلات میں. دیکھیں خمینی بدشکن جو شخصیت ہے وہ اس قدر بڑا انسان ہے, اس کو یہ بات بڑی آسانی سے پتہ ہے. اور ہر وہ جو انسان تاریخ پر کام کرے گا, اگر سنجیدہ کام کرے گا, صرف اور صرف بھروسہ نہیں کرے گا جو کچھ ممبر پہ دیا جا رہا ہے, سنجیدہ کوئی کام کرے گا اگر تاریخ پر, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ تاریخ اسلام میں رسول اللہ کو یا اسلام کو تباہ کرنے کے لیے یا اہل بیت علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہی ہیں سب کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. اگر کوئی سنجیدہ کام کرے گا تو پتہ چلے گا سب کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. بابا قرآن نے اس کا تعارف کروایا ہوا ہے, انبیاء کا جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی, یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے, یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت اور دوچاری سے, 111 آیت نمبر آل عمران کی. مگر یہ کہ اللہ کی پناہ یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, یہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے, ڈکلیئرڈ ہے. یعنی اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کا شکر ہے ذلت لکھی ہوئی ہے اور وہ ملنا شروع ہو گئی ہے, پہلے سے مل رہی تھی اب اور ان پر محتاج. یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے. یقتلون الانبیاء بغیر حق, یہ بہت امپورٹنٹ بات, اور یہ ایک آیت نہیں ہے. اگر ہم نے انشاءاللہ اردو میں پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی آیات ہیں کہ ان کا تو کام یہی ہے, آسمانی کتابوں میں تحریف, انبیاء میں تحریف اور انبیاء کا قتل عام. یہ یہودی انبیاء کا قتل عام کرتے تھے, اور اگر دوبارہ قرآن کی چند آیات بعد میں اترتی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ائمہ کا قتل عام کرتے تھے, لیکن وہ آیات اتری نہیں. خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سمجھ لیا رسول اللہ نے بھی کہ یہی ہیں, لیکن ذرا احتیاط سے کام لیا, ان کو کھولا, ان کے پول کافی کھلے, ائمہ کے زمانے میں بہت ان کے پول کھلے, لیکن وہ اگر آپ کو رسول اللہ قرآن میں جتنا بنی اسرائیل نظر آتا ہے اگر روایات میں نظر نہیں آتا ہے تو وہ 100 سال کے جب تک رسول اللہ کی روایات کو نقل کرنے پر ہی پابندی لگ گئی تھی. 100 سال تک لوگوں نے رسول اللہ کی باتوں کو نقل نہیں کیا بھائی, 100 سال. او وہ ایک عذاب ہوا ہے جس کی وجہ سے پھر مشکلات آئیں. اب جب یہ خمینی بلشکن کے ہاتھ میں اس انقلاب کے بعد, تو انہوں نے پھر صحیح ایڈریس آپ کو دیا ہے, صحیح ایڈریس آپ کو دیا ہے کہ آپ موضوع کو جڑ سے اکھاڑیں, سمجھیں اس بات کو, جڑ سے اکھاڑیں. جو اصل بنیاد ہے نا فتنے کی, اس کو جڑ سے اکھاڑیں. اور جب آپ جڑ سے اکھاڑ لیں گے تو بھائی یہ تنے, یہ پتے, یہ پودے اور یہ پھل, یہ سب خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے. نہ آل سعود رہنا ہے اور نہ ہی حنود رہنا ہے, نہ فلاں رہنا ہے. آپ جڑ سے اکھاڑنے کی بات تو کریں. یہ سیدھا سیدھا آپ کو ایڈریس دیا ہے, اس میں آپ کو شک مت کیجیے گا. اور الحمدللہ آپ کے ہاتھ وہاں تک پہنچ بھی گئے, حالات بہت بہتر ہیں. خدا انشاءاللہ آپ ہی کو, جیسے رہبر مظلوم نے فرمایا کہ یہ اپنی آنکھوں سے اس کامیابی کو دیکھ بھی سکیں, اور انشاءاللہ بیت المقدس میں ہم سب کو, مسجد اقصیٰ میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہو. ابھی بس ذرا جلدی جلدی اور ایک اجمالی سا تعارف رہا ساری سیاست کا, اگر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کسی ایک خاص موضوع پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے. آپ تمام دوستوں کا جن کی سما خراشی رہی معذرت چاہتے ہیں, حسن آغا صاحب کی کہ جن کو خامہ خواہیں ہماری باتیں سننی پڑیں, انشاءاللہ خدا نے توفیق دوبارہ کسی اور موضوع پہ آتے ہیں.